الحمد لله الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون قرآن کریم بزرگ و برتر کتاب ہے اور پیغمبرانہ اعجاز ہے جسے اللہ نے رسول مرسل اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عالم کے لیے دلیل حجت قائم کی ہے. اس کتاب کی تعلیم کے لیے ہی پیغمبر مبعوث ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ آپ بیان فرمائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے نازل کیا ہے. سب سے بڑی تفسیر اور سب سے کامیاب مفسر جن کی ثانی نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کے بارے میں یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. آپ نے عمر بھر قرآن شریف پڑھایا ہے, ایسی صراحت کے ساتھ تو بظاہر قولی احادیث شاید ناپید ہو لیکن جگہ جگہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مجھے پڑھائی, ان کو بھی پڑھائی. ہر ہر شخص کو, ہر امتی کو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنے بڑے کاموں کے ساتھ 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے نبوت کے بعثت کے بعد اور 10 سال مدینہ منورہ میں, 23 سال میں قرآن نازل ہوا اور 23 سال میں آپ نے صحابہ کرام اولین و آخرین کو قرآن شریف پڑھا ہے. آج ہمارے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن شریف سیکھنے آئے, باقی لوگ اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ بزرگوں نے خدمت کی ہے, تفاسیر موجود ہے, تراجم, کوئی شک نہیں ہے اس میں, جب ضرورت ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اہم مہم مسائل علماء امت نے ہر وقت بیان فرمائے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم باقاعدہ سبقاً پڑھنا یہ بھی سنت انبیاء اور سنت صحابہ ہے. حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ ان کو تعلیم دیں گے کتاب و حکمت کی اور توریت و انجیل کی. تو گزشتہ انبیاء و مرسلین بھی آسمانی کتاب کا درس دیتے تھے. درس ہوتا ہی وہی ہے جو آسمانی کتاب کا ہو, آسمانی منشا اور رضا اس میں پیش نظر ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جو حضرت عائشہ کم عمر میں آپ کے نکاح میں آئی اور اس نے ایسی زبردست پرورش پائی. یہ ایک تکوینی نظام کا حصہ ہے کہ ایک آزمودہ وقت اور زمانے کی تجربہ کار عورت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے اوائل عمر ان فوان شباب میں رفیق حیات ہوئی. او وجدک عائلا فاغنا, اس کی تفسیر مفسرین نے یہی کی کہ آپ کی تندستی دور کرنے کے لیے ایک غنی ترین خاتون آپ کی زندگی کا حصہ بنی. امام ابو حنیفہ نے اسے استدلال کیا ہے چاروں ائمہ میں کہ خاون بیوی کو اور بیوی خاون کو زکات نہیں دے سکتی, ایک دوسرے کے مال سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اور ائمہ اور اجتہاد کے فہم و ادراک میں بھی مراتب ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مدارک اجتہاد کتنے بلند تر ہیں. کہتے ہیں کہ امام صاحب سے منقول ہے کہ آپ نے کہا ہے اول ما نستدل بھی کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بواقعات صحابہ و مشاجراتہم و قضایاہم. اور امام محمد ابن الحسن شیبانی جب درس میں آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ احفظت کتاب اللہ ہے, قرآن شریف یاد ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ پہلے استدلال قرآن سے ہوتا ہے, اس کے بعد سنت و حدیث سے, پھر صحابہ کے واقعات و فتاوی سے, باقی جو لوگ ہیں وہ بھی تابعین ہیں, میں بھی تابعی ہوں. نختار ما نشاء و نرد ما نشاء, اصطلاحات فقیہ ابن کمال پاشا. امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں مل رہا ہے. داخلے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ٹنگڑا تھا ٹنگڑا تھا رابعہ بے ٹنگڑا تھا بٹ رابعہ کا داخلہ ناظم کو کرنا ہی نہیں تھا, غلط کیا ہے. صرف دور حدیث فضلاء اور زیادہ سے زیادہ درجہ صحاب عباس. تاکہ فہم اور ادراک میں سہولت ہو. یہ میرے ساتھ قابل لڑکے ہیں جو دورے میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, ان سے بعض اوقات میں پوچھتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, تو انہیں بھی تھوڑی سی ششدری ہو جاتی ہے. درس کے طور پر ہو. فلما نسو حظ مما ذکروا بھی اخذنا, جب اہم مہم باتیں لوگ بھولتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ ہو جاتی, گرفت ہو جاتی. بے ادبی ہے یہ. ہم دو گھنٹے آپ کو پڑھاتے ہیں, 22 گھنٹے آپ ادارے میں رہیں گے, تو ایسے جنگی گھوڑوں کو رکھنا آسان کام ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو 6 گھنٹے پہلے کی طرح, اس زمانے میں آپ آئے نہیں تھے. ایک گل جانئی دچایا دیگی اور لار درا والی شہباز گڑی تا درازی. اب جب میں آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ برکت حیات صحت شفا عطا فرمائے, تو اب آپ کو میں 2 گھنٹے جو پڑھاتا ہوں وہ میرے نزدیک 6 گھنٹے کے برابر, اللہ کے فضل سے. جب تجربہ زیادہ ہوتا ہے تو حذاقت ہوتی. وہ حضرت الاستاذ مولانا بدیع الزمان صاحب کو ان کے والد غلام رسول صاحب نے کہا, تم 2 سمندروں سے علم پڑھ رہے ہو, ایک مولانا یوسف بڑوری اور دوسرے مولانا عبد الرحمن کیمبل پوری, صدر المدرسین سہارنپور، شیخ الہند و حضرت شاہ صاحب کے معناز شاگرد، صفات ملکوتی سے آراستہ پیراستہ. مجھے بتاؤ گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض عالم باپ بھی صحیح معنوں میں عالم ہوتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ میں گھبرا گیا، سوچتا رہا سوچتا رہا کہ ایک دن میں نے خود والد صاحب سے پوچھے بغیر کہا کہ حضرت بنوری کی مثال ایسے عالم کی ہے جو دریا سے موتی اور ہیرے اور جواہرات ایسے بھر بھر کے باہر پھینک رہے ہو، تمہاری مرضی اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے. مولانا کا علم بہت زیادہ تھا، اور زیادہ علم کی وجہ سے ترتیب نہیں تھی. اور مولانا عبد الرحمن کے بلپوری کا کہا کہ ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ہیرے اور جواہرات کارآمد لڑی میں پیرو لے اور ایک ہار بنا کے کہے یہ لو پہن لو. تو ان کے والد نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ بیٹے پڑھنا جانتے ہو، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ کچھ بن جاؤ گے. ہمارے قابل ترین استاذ تھے مولانا بدیع الزمان سے، نور الانوار، مختصر المعانی اور جلالین کا ایک حصہ، دور حدیث میں ابو داؤد. پانچ سال میں ہر سال ایک کتاب پڑھاتے تھے. ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا سعید الرحمن ہمارے ساتھ ہم سبق تھا، اور حضرت مولانا کی خواہش تھی کہ بیٹے کو ایک سبق پڑھاؤ. اور سابعہ میں ان کے پاس ہدایہ رابع ہوتا تھا، اور ہدایہ اول ثانی ثالث تینوں ہم نے فقیہ امت، محدث کبیر، آیت من آیات اللہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. ہمیں ہدایہ اول پڑھاتے ہوئے بتاتے تھے کہ 20 یا 22 سال پہلے مفتی محمد شفیع صاحب کے حکم پر مولانا رفیع و مولانا تقی کو بھی ہدایہ پڑھا ہے، اور فرماتے تھے کہ مجھے اضافی استاذ رکھا تھا بیٹھو گے جی. درس کا استاذ ان کا مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، اور مولانا مفتی ولی حسن کو علیحدہ ان کے ہدایوں کے لیے، کیونکہ ہدایہ قانون کی معتبر بالا 10 کتاب ہے. قدیم زمانے میں قاضی کا امتحان جو ہے وہ ہدایہ میں لیا جاتا تھا، اور بڑی حیرت کی میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک رافضی عالم تھا رضی مجتہد، ایک مجلس میں ہم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا آپ کیا پڑھاتے؟ اس وقت میں مشکات اور ہدایہ ثالث پڑھاتا تھا، تو بہت خوش ہوئے اور مجھے کہا پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل. کہاں تک پڑھاتے ہو؟ میں نے کوشش تو کرتا ہوں ختم کرنے کی. کیا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا فتاوی قلزم دیکھتا ہوں. بڑا حیران ہو گیا کہ آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں. واپسی پر مجھے کہا صرف دیکھنے یا گیٹ تک آیا؟ اصل تو فتح القدیر ہے، ابن الامام محقق کی فتح القدیر، اس کی دنیا میں نظیر نہیں ہے فقہ کے اندر. جب محقق ابن الامام ہدایہ کی شرح فتح القدیر لکھ رہے تھے تو حافظ ابن حجر فتح الباری اور بدر الدین عینی عمدۃ القاری لکھ رہے تھے. ایک وقت مصر کا زمانہ ہے، تو ابن حجر کو کسی نے کہا کہ ابن الامام فتح القدیر لکھ رہے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ وہ زیادہ بڑا کام ہے ماشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جب میری نظر پڑ گئی فقہ پر تو مجھے ایک جامع کتاب کو زندگی کا رفیق بنانا تھا، تو فرافقت الہدایہ للحنفیہ، تو میں نے ہدایہ کو مرافق بنایا. بدر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے بھی ہدایہ کی شرح لکھی، گرچہ بہت ناپید ہے لیکن بہرحال ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. حافظ ابن حجر نے بھی ہدایہ پر لکھا ہے، الدرایہ فی تخریج احادیث ما فی الہدایہ. اور جمال الدین ضیلعی جو حافظ ابن حجر کے استاد حسین عراقی کے پلے کے آدمی ہیں، دونوں اکٹھے رہے. جب حافظ حسین عراقی احیاء العلوم کی تخریج کر رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جمال الدین ضیلعی نسب الرائے لکھ رہے تھے، جب حافظ حسین عراقی کو احادیث مل جاتی تو جمال الدین ضیلعی کو بھیج دیتے، اور جمال الدین ضیلعی کو مل جاتی تو وہ حافظ حسین کو بھیج دیتے اور ان کو بتاتے کہ یہ آپ کے کام کی ہے تخریج الاحادیث للاحیاء میں. اللہ، تو ہدایہ ہمارے بھائی اور دوستوں نے جو پڑھا ہے اس مشکل ہے کہ پڑھاؤ، اکثروں نے پھاڑا ہے. یہاں ایک زبیدی شیخ آتے تھے، یمن زیبت کے رہنے والے تھے، تو مولانا صبا احسن پر ہدایہ ثالث پڑھاتے تھے، جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا. مجھ سے کہا یہ حال ہے درس ہدایہ الجزء الثالث، میں نے کہا درس و یوم عند نظر و یو حقق و یو دقق. ماشاء اللہ، تو انہوں نے مولانا صبا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا. مولانا صبا صاحب کو اس وقت جواب مستحضر نہیں ہوا، میں نے شیخ زبیدی کو کہا کہ ایسا سوال میں بھی کر سکتا ہوں، تو انہوں نے آج جڑے. میں نے کہا نہیں، اب تو میں نے یک دم ان سے ایک مسئلہ پوچھا ہدایہ ثالث میں. ان کو اتنا یاد تھا کہ یہ دقیق جگہ ہے، جواب مستحضر نہیں تھا. مجھے کہا ایسا کوئی تھا؟ میں نے کہا ایسے دو آدمی زندگی میں دیکھے ہیں جن کو ہدایہ ثالث صحیح معنوں میں یاد تھا. ایک استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن، اور دوسرے فقیہ امت مولانا مفتی محمود. مولانا فضل الرحمان صاحب مدظ اللہ نے فرمایا کہ والد صاحب کے ساتھ جیل میں تھا، تو میرے والد نے بجائے مشکات کے مجھے ہدایہ ثالث شروع کرایا. اس سے میں سمجھ گیا کہ حضرت کی نظر صحیح معنوں میں فقی کی نظر تھی. میں نے بھی انور شاہ کو صابیہ میں ہدایہ ثالث پڑھایا، اس نے کہا بھی کہ مشکات لڑکے کہتے. میرے لڑکے جوڑ لڑکے کیا جانتے ہیں، مشکات تو آپ ترمذی بخاری میں آ جائیں گے اصل الاصلہ. یہ پڑھ لو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میں نے، میرا والد بھی مولوی تھا. اللہ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو میری بات سمجھتے ہیں اور جنہوں نے سچ مچ کتابیں پڑھی ہے، کہ وہ رمضان شریف کے بعد کسی اچھے لائق فقی اور استاد سے ہدایہ ثالث پڑھ لے. مجھے معاف کر دے، میں تو پتہ نہیں رمضان کے بعد ہوں گا بھی، لیکن بہرحال اگر زندگی رہا تو میرے کام بہت ہیں. ایک زمانے میں جب دور حدیث نہیں تھا تو میں بہت خوشی خوشی ہدایہ ودایہ پڑھاتا تھا، بلکہ مزمل بھائی کو فتاوی شام اور بدائے ثنائے شروع کرنے کا بھی کہا تھا. وہ ویسے تو انگریزی پڑھے ہوئے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن لائق فائق بے انتہا ہے اور بہت زیادہ قدردان ہے. قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ علم کے احسانات، تو میں روح المعانی تفسیر اور مزمل کا نام پیش کروں گا. خدایا آپ نے علم کے ساتھ بڑا احسان کیا تھا. اور اسی طرح جس طرح جامعہ ربیعہ احسن العلوم ہے اس سے 100 گنا بڑھ کر ہمارے بھائی عزیزم منصور ہیں. منصور تو سبع سماوات ہے. اللہ تعالیٰ زندہ تابندہ سلامت روب ترقی خوش بہار و خوشگوار رکھے. اور آپ کو بھی اول علم کا ذوق اور شوق نصیب کرے, پھر بہترین زملاء حیات نصیب فرمائے. بالکل پہلے آپ انسان بنے. میں نے دوستوں کے سر پر کوٹیاں نہیں خریدی, بازار نہیں لیے, مارکیٹ اور دکان نہیں, ایک کمرہ بھی اپنا نہیں. میں نے تمام ان کی توجہات چونکہ دین کی وجہ سے میں نے ان کو دین ہی میں رکھا. اور اپنے بیٹے محمد انور شاہ کو صرف ایک دعا کیے, یا اللہ اس محراب و منبر کا آل اور اصل بنائے. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے ہی دعا کرتے رہے. اور میں نے کہا کہ آپ کو کلفٹن اور ڈیفینس امریکہ اور برطانیہ کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے جوتوں میں آئیں گے. آپ کو اپنے ممبر و محراب کو زندہ تابندہ قائم دائم پائیدار و خوشگوار رکھنے کی ضرورت ہے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب نے کہا کہ آپ کو تو قرآن شریف یاد نہیں ہے تو میرے استدلال کیسے سمجھو گے. فغابا ستا او سب آتا, 6 یا 7 دن غائب رہے. ثم جاء وقال حفظته. یہ مجتہدین تھے. 6 یا 7 دن بعد آیا اور امام صاحب کو سامنے کہا یاد کر لیا قرآن شریف. اللہ نے کتنا آسان فرمایا. حضرت کا تشریف ہو. یہ 2 آدمی ابو یوسف امام محمد ان کے پہلا اور دوسرا نمبر ہے. ظفر ابن حزیل 3رے نمبر پہ, حسن ابن زیاد 4تے ہیں, محمد ابن شجاع سلجی 5 یا 6ٹے. درس میں ایسے نمبر ہوتے تھے, امام صاحب درمیان میں بیٹھتے تھے. اندازہ لگائیے کہ عبداللہ ابن المبارک کا نمبر 39 یا 49 ہے. حافظ وقت زمانے کا وہ بہترین انسان جو بخاری اور مسلم کے مشائخ کے استاذوں کے استاد ہیں یا استاد ہیں, وہ امام صاحب کے ہاں 49 یا 39 نمبر پڑھتے. 50 افراد کو اکٹھے کیا تھا اور سب کے سب کامل و اکمل مجتہد و فقہا و حفاظ تھے, اور امام صاحب فقہ تدوین فرما رہے تھے. سولہ مسئلے ایسے ہیں جن میں ظفر ابن حزیل کے قول پر فتویٰ. ذوق کتنا عجیب ہے. حدیث کا ایک راوی ہے اور معتبر فقی ہے, ان کے حالات لکھتے ہوئے امام العصر محدث کبیر آیت من آیات اللہ الذی یندر نظیر فی ساعت الابتلاء فی الاحادیث والاسانید والآثار بل فی الجمیع العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ. شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جن کے گھر میں امام ظفر کا انتقال ہوا ہے. یعنی امام ظفر کے خاص شاگرد تھے, ان کے گھر قیام تھا اور وہاں انتقال ہوا. انشاءاللہ انور شاہ صاحب کی اطلاع تو دیکھیں ذرا کہ کون کہاں رہا ہے, کہاں گزرا ہے, کہاں مرا ہے. وہو الذی توفا فی بیتہ ظفر ابن حزیل. مزید تفصیل کے لیے کوسری کی کتاب لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر ملاحظہ. زید الکوسری نے ہر امام کے حال پر لکھا ہے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن الحسن الشیبانی، النکت الطریفہ فی تحدث ابن ابی شیبہ عن ابی حنیفہ، تعنیب الخطیب فی ما قال فی ابی حنیفہ من الاکاذیب، اور الامتاع فی تراجم صاحبیہ حسن ابن محمد ابن حسن ابن زیاد و محمد ابن شجاع. یہ محمد ابن شجاع وہی ہے نا جو حضرت کے پڑوس میں رہتے تھے اور دن بر حضرت صاحب اجتہاد کرتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ رٹنگ رڑتا اور یہ جو گانا بجانا ہو، اور پھر صبح کہتا تھا کہ اضاؤنی و ایفتن اضاؤ لیوم کریحتن و سداد سغرت، کہ ابو حنیفہ کو میری قدر نہیں، میں کتنا زبردست شازل میں ہوں. امام صاحب سنتے تھے کیا کر رہے ہیں، پڑوس والے سے جنگ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے ایک پڑوسی تو بہت تنگ کرتا تھا، تو ایک مہمان میرا آیا، مجھے کہا اس کو ابھی تک سیدھا نہیں کیا. میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ میرا پڑوسی میری زندگی کا حصہ ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. کہ وہ تو نہیں جانتا تھا آپ تو لوگوں کو سبق پڑھاتے تھے، محراب و منبر میں بیٹھتے تھے، آپ نے کیوں ایزا پہنچائی. میں نے کہا آرام سے رہو. تو ایک رات کہتے ایسی گزری کہ وہ ٹنگ ٹکور اور گانا بجانا نہیں ہوا، وہ موسیقی کی مجلس اور میخوری کی مجلس. امام صاحب نے صبح پوچھا رات کو ہمارے پڑوس میں وہ شور شرابا نہیں ہوا، لوگوں نے کہا ہاں جی وہ پولیس آئی تھی گشت پر، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، تو امام صاحب کا پڑوسی ہے تنگ کرتا ہے چلتا نہیں. امام صاحب نے کہا اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا پڑوسی گرفتار ہوا. جب درس سے فارغ ہوئے اٹھے سیدھے تھانے گئے، تھاندار کو پتہ چلا، تھانے سے باہر نکل کے بھاگتے ہو، جی حضرت جی حضرت. ہمیں کیا جی حضرت، میرے پڑوسی کو لے کے آئے. کہا وہ تو ایسا کہ کچھ بھی ہو میں سفارش کرنے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو رہاؤ. جب امام صاحب نے دیکھا تو اس کو کہا ما دیا نہ کیا فتح، جب وقت کام کا آیا ہم خدمت سے پیچھے نہیں رہے. وہ کہتے تھے نا اداؤنی و ایفتن اداؤ لیوم کراہتن و سداد سغرن، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ ما دیا آنا کا، ہم نہ نہیں ہونے دیں گے. وہ اب امام صاحب کا جوتا بردار ہو گیا. اس کا نام پھر بعد میں اس نے سلج کا برف کا کام شروع کیا، پہلے موچی کا کام کرتا تھا، اس کا نام ہے محمد ابن شجاع سلجی. سلج کہتے برف کو. اللہ استغفر اللہ. تو قرآن کریم ہمیشہ روح کی طرح ہے، اور اللہ نے نبی مرسل پر نازل فرمایا، اور 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ کے. یہ 23 سال جس طرح سیرت و سورت ہے اس طرح تفسیر و تعویل بھی ہے. آپ نے ارشادات کے ذریعے اپنی زندگی مبارک سے اس کی تفسیر فرمائی، اور یہی طریقہ پھر تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، مجتہدین کا تھا. حضرات محدثین دیکھو، امام بخاری نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو متن یعنی روح اور احادیث کو اس کی شرح یعنی جسم بنا لے. اس لیے باب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کہتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تراجم بخاری کے اس لیے اعلی نظر ہے اور اعلی طبقہ ہے فقہ البخاری فی تراجمی، کیونکہ انہوں نے حسب نظر انتخاب کیا ہے اور آیت کریمہ اس کے لیے تلاش کیا ہے. یہ جو خطیب یا واعظ تقریر کرتا ہے تو ایک آیت پڑھتا ہے اور وہ اس تقریر یا اس موعظت کا ایک عنوان ہوتا ہے روح کی طرح، اور باقی بیان ایک گھنٹہ دو گھنٹے وہ اس کی شرح ہوتی ہے. یہی طریقہ امام بخاری نے اختیار کیا ہے، یہی طریقہ علماء امت کا رہا ہے. منکر حدیث یہاں آیا لایا گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ منکر حدیث ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور آپ منکر قرآن ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بڑا جنگی ہے، سمجھ کر اور جنگی دے. میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ میں آپ قرآن تھوڑی مانتے، آپ تو سارا دن حدیثیں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا میں جب تقریر شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کہتے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہو. ایسا شیطان تھا وہ، پورا جنگ جنگ نعرے بھی پوشم داڑے لیا رامی نے دیکھ گیا رولم سسانا خبر نہ خدا امداد ہو کے. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب یہ بتانا پڑے گا نا کہ نماز مسلمان پر فرض ہے کافر پر نہیں، تو مومن و کافر کا فرق کرنا پڑے گا. پھر نماز بالغ پر ہے نابالغ پر نہیں ہے، تو عمر بلوغ کی تفصیل کرنی پڑے گی. پھر نماز کن فرائض کن واجبات کن سنن کا نام ہے وہ بتانے پڑیں گے، اور نماز کن کن اوقات کی ہے تو پانچ اوقات اول و آخر سمجھانا پڑے گا. پھر نماز کن چیزوں سے ادا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، تو مفسدات اور مکروہات بتانے پڑیں گے. تو میں نے کہا اس میں دو کی کیا بات ہے، اس میں دو تین گھنٹے چار لگی جائیں گے. تو کہنے لگے کہ چونکہ عالم ہو تو بڑی صفائی سے شیشے میں اتار دیا. ہے نا کہ شیشے میں تو اترنا تھا، آپ اترنے ہی تو آئے تھے. ایک اور جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سوٹ بوٹ ہو پینٹ پتلون کسا ہوا ہے اور پڑھاؤ. میں مولویوں کو بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں یہ وہ. منصور بھائی لڑنے، میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا میدان ہے، مجھے لڑنے دو. میں نے کہا کسی بھی مولوی کو نہیں مانتے ہو؟ کہتا ہے یار مولوی اور دین بگاڑ دیا. میں تبلیغی جماعت کو مانتا ہوں جو پیسے نہیں مانگتے، حالانکہ وہ چند نہیں مانگتے بندہ مانگتے. یہ نہیں کہتے کہ پیسے دو کہ تو چل ساتھ، لیکن بڑی صفائی سے کہتے ہیں. میں نے کہا تو پھر مجھے بات کرنے کی اجازت ہے سات آٹھ منٹ کا؟ بالکل کرے کیا کہو گے. میں نے کہا کچھ علماء پڑھا رہے ہیں، طالب علموں کو علماء مستقبل کے تیار کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہا میں مولانا عبدالحق کا کوڑا ہٹک کے در سے بخاری میں جاتا تھا. میں نے کہا اس شعبے کا نام اپنے پاس لکھو، تعلیم اور تدریس ایک شعبہ ہو گیا. دوسرا ہے یہی مسائل جو مولانا عبدالحق صاحب نے دارالحدیث حقانیہ میں اور دیگر علماء اپنی درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں، اس کو آسان کر کے مختلف زبانوں میں لکھ لکھ کے قوم کو پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں میں مولانا یوسف لدھیانوی کے رسائل مسائل پڑھتا ہوں، سوال جواب پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس کا نام ہے تالیف اور تصنیف, دو شعبے ہو گئے. اور تیسرا, اب یہ جو کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اور جو درس میں پڑھایا جا رہا ہے, ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے کہ بھائیو اللہ کے گھر مسجد آؤ. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں. مسجد آباد کرو, نمازوں کی پابندی کرو. میں نے کہا اس شعبے کا نام ہے دعوت و تبلیغ. اب یہ جو درس میں پڑھاتے ہیں مولانا عبدالحق, مولانا سرفراز خان حضرت بنوری رحمہم اللہ, اور جن کو ہمارے ماہر علماء لکھ رہے ہیں, یہ تدریس تالیف اور تبلیغ تینوں ملا کر, کچھ لوگ سیاسی ہیں اور وہ کہتے اس کو ملک کے مقننہ پر, عسکریہ پر, انتظامیہ پر نافذ کرنا ہے. یہ برے لوگ, اصل میں وہ سیاست کو برا بھلا کہتا تھا. مجھے کہتے ہیں ایسے سادے سے ہو لیکن اندر سے پختہ مولوی ہو. میں نے کہا بتاؤ وہ جو مولانا عبدالحق نے دارالعلوم حقانیہ کے دارالحدیث میں پڑھایا اور مولانا یوسف لدھیانوی نے بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے, اور وہ جو تبلیغ والے در بدر اور خاک برسر, تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں, تمہاری یاد میری زندگی ہے. یہ تین شعبے سیاسی علماء چاہتے ہیں کہ یہ ایوان بالا سے نافذ ہو جائے اور ملک کے چپے چپے پر اس دین اسلام کا اثر ہو. یہ غلط لوگ ہیں, حقیقت میں یہ ان تینوں طبقوں سے بلند برتر ہے. بڑا خوش ہوا. مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے ہٹ درمی اور انکار سے مجھے بڑا فیض پہنچا. اور پھر کافی زمانے تک یہاں جمعہ پڑھنے آتا تھا, سر پہ ٹوپی رکھنا, داڑھی رکھنا, کرتا شلوار پہننا, بس دے انسان بچے جو شکل آخر بر جیوی والو والا اٹول خط پیش, یا تو ایسا سین تو اس کو گیس ہو رہے گیس, یا پھر بالکل دونوں سین نیچے سم دم. وہ ہندوستانی کہتے ہیں نا کہ انسان بن جا, بندہ بن جا. بندہ بن گیا الحمدللہ. اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں نوشہرہ سے جہانگیرہ جا رہا تھا سرکاری بس میں, اور ایک جوان بیٹھا ہوا تھا بڑے رنگ ونگ پہنا ہوا, کپڑے وپڑے اس کے عجیب سے تھے, کچھ جسم کے حصے بھی کھلے تھے. میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا تم سے اچھا مسلمان ہوں. میں نے کہا مرزائی ہو؟ کہا الحمدللہ احمدی ہوں. وہ ظالم بچیا کہ بلخ کرا اور ملاؤ. میں چپ چاپ بیٹھ گیا. کہنے لگا بتاؤ اگر میں تیرے جیسے مسلمان ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ میں نے کہا آپ کو سمجھاتا کہ یہ لباس ٹھیک نہیں ہو. چل یار مولوی, تم لوگوں نے بڑے کرتے اور ٹوپیوں سے دنیا کو غرق کر دیا. میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کے کپڑے عالم دین کی طرح تھے, اور اس کی بڑی داڑھی تھی, سر پر سکھوں کی طرح ٹیڑھی پگڑی ہوتی تھی, پگڑی ایسی ٹیڑھی ہوتی تھی سکھوں کی طرح. تو وہ پینٹ پتلون والا نہیں تھا. وہ کہتے وہ تو نبی تھا. میں نے کہا تھا لیکن انگریزوں کا بنایا ہوا, خدا کا بھیجا ہوا نہیں تھا. اتنے میں جہانگیر آیا, میں اترنے لگا. 13 سال بعد مجھے خط ملا اور کہنے لگے مجھے بڑے ذہین لگ رہے تھے آپ نوشہرہ سے پشاور ٹو لاہور بس میں ایک نوجوان آپ سے ٹکر گیا تھا, اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی لیکن ہم میں وہ صلاحیت نہیں تھی. آپ کو مبارک ہو, آپ کے ان منتشر جملوں سے ایک بہت بڑا خاندان کفر سے بچ گیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سچے اسلام خاتم النبیین عیسیٰ علیہ السلام کی حیات, قرب قیامت, دوبارہ آمد پر ایمان نصیب ہوا. یہ سب آپ کے ان جھٹکوں کی برکت ہے. کبھی بھی خیر کے کلمے میں دیر نہ کرو, انداز بیان گرچہ اتنا خوب نہیں ہے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز تو یہی ہوگا جو ہے آتی تھا, آپ سے بھی جنگ اور ان سے بھی جنگ. تو میں اپنے خادموں کو کہتا ہوں کہ اب اس عمر میں میں اور اچھا نہیں ہو سکتا ہوں, برا ہونے کا اندیشہ ہے. البتہ تمہیں سنبھالنا پڑے گا آپ, اور دعا کرتا ہوں اللہم انی الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو پھر صحت صحیح جگہ استعمال ہو, جس کو عفت اور پاک دامنی کہتے ہیں. اور یہ کہ صحت اور پاک دامنی کے ساتھ امانت داری بھی ہو. والامانہ, عمر امانت ہے, جوانی امانت ہے, ادارے کی خدمات اور اس کا سرمایہ اور نفقات وہ امانت ہے. جب آدمی کی صحت بھی ہو, عفت بھی ہو, امانت بھی ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر لے. وحسن الخلق, یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. اور میرے جو شیخ اول اور مربی اول تھے استاد محترم مولانا عبدالحنان سے رحمت اللہ علیہ, ان کے اتنے اچھے اور بہترین اخلاق میں نے زندگی میں ایسا کسی کو نہیں. اللہ نے پختون دے, لیکن آپ حیرت کریں گے کہ جیسے میمن برادری کے اچھے اور کریمانہ مشفقانہ اخلاق ہوتے ہیں. میں جب حضرت سے پڑھنے جاتا تھا تو ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ تھا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مولانا لطف اللہ مولانا ہدایت اللہ سے پڑھتے اور حضرت کے بارے میں اچھے جملے نہیں کہے. کہ دنیا یار سڑے دے دادی ہو گئے, درست سبق لے تھا. میں بہت خفا ہو گیا, میں نے ہمارے استاذ کے بارے میں ایسے کہتے ہو. لیکن وہ خان تم علاقے کا بڑا مالدار تھا, اور رات کو ان کو فالج گر گیا اور ان کا جسم بہت کم خراب ہو گیا. ان کی جو اہلیہ تھی وہ ہمارے جاننے والی تھی, اس نے مجھے آواز دی نام سے. ان کے گھر میں گیا تو وہ بالکل ماں وے کو نہ ٹھیک تھا بے گیا کو جو استاذ تک انزلی بولے سم استاذوں کا نا. میں نے ایسے چوف وف کیا اور دل میں کہا کہ اور ٹیڑھا ہو جائے, میرے استاذ کے بارے میں کیا بد زبانی کرتا تھا. خدایا تو سچا ہے, تیری خدائی مسلم ہے, اپنے دین کے خادموں کی کیسی عزت بچاتے ہیں. سبق کے لیے گیا, شرع وقایع آخرین پڑھ رہا تھا, حضرت الاستاذ کو بتایا تو حضرت نے کہا کہ کسی وقت میں آ جاؤں گا, دم کر دوں گا. میں جی آپ کیوں آئیں گے بھائی, مجھے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں بد اخلاقیاں نہ سکھاؤ, یہ ہمارا گاؤں ہے, ان کے یہی اخلاق ہے, ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے. پھر ماں سر خلق و سر بد میں ماں وادہ کو آدم نے گلی خلق دے زنگل و سارا دے دے اخلاق دی حضور خبر آزم. چنانچہ حضرت دوسرے تیسرے دن تشریف لائے, ان کے گھر گئے اور ایک گھنٹے تک ان کو دم کیا بندازہ لگایا جا. ایسا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اور حضرت کی زوراوری کا کیا عالم تھا, آپ دیکھیں ذرا جو زوراوری کی جگہ آئی. میں میٹرک تو ڈیر میں کرتا تھا, نائنتھ اور ٹینتھ میں, مڈل جہانگیر میں کر چکا تھا ریگولر. تو وہاں استاد اب بھی حیات ہے, اللہ زندہ تابندہ رکھے, مولانا عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم. وہ خان ملا کہلاتے تھے, اسکول میں بڑے ٹرفر سے رہتے تھے اور روزانہ ایک نہ ایک ٹیچر سے لڑائی ہوتی تھی. استاد محترم مولانا عبدالحنان نے پوچھا کہ اسکول کا کیا حال ہے. میرے جی ہمارے ایک استاد ہے اسلامیات پڑھاتے ہیں, مولانا عبدالرؤف ہمارے دوست کا بیٹا ہے. پھر تو روزانہ جھگڑا ہوتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا کوئی غلام غوث کو گالی دے, کوئی مفتی محمود کو گالی دے, کوئی حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کو, یا مولانا عبدالحق و مولانا عبدالوفتی ٹس دا مخوئی. حضرت نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ. میں نے دل میں کہا یہ آ کے کیا کرے گا. دس ساڑھے دس بجے میں نے دیکھا کہ استاذ تشریف لا رہے. بڑی لاٹھی ہاتھ میں ہوتی تھی, پلاؤ لنگی ہوتی تھی پٹھانوں کی طرح, اور حسین جمیل لمبا قد گورا چھٹا سکول آیا. اور جو ہیڈ ماسٹر تھا اس کو کہا یہ لڑائی آپ لڑوا رہے ہیں, انسان بن جاؤ, انسان کا بچہ بنو. کہ جا کوئنٹی بدر کے ٹولا امرڈا. اور فرمائے میں بھی عبدالروف کو کہہ دوں گا. ایک اور عبدالروف ڈائریکٹر تعلیمات تھا اور ملک صاحب, اور ایک سیکنڈ میں آپ کو ڈویژن سے نکال دوں گا. وہ حضرت کے پیروں پہ جھک گیا, معافی مانگ لی. اور پھر اگلے دن اسمبلی میں مولانا عبدالروف کی تقریر شروع ہوئی اور زور کی جماعت شروع ہوئی. تو رات کو میں حضرت کے گھر سے جا رہا تھا, ایک بڑی گاڑی آئی اور دو موٹے موٹے افسران اترے. تو میں نے پھر اگلے دن پوچھا حضرت کون تھے. کہا یہ دایو عبدالروف ڈائریکٹر تعلیمات تھے دابل وسرا تعلیمات و مردان مشر رہے. بھی خبر شیو بھی کوائے انہوں اس پہ اتڈیس پہ سو. پھر میں نے کہا نہیں, بس میں نے تنبیہ کی ضرورت نہیں. مقام مرتبہ اتنا اللہ نے بلند دیا تو اخلاق کریمانہ عالمانہ ایسا کہ اس پر پوری جل لکھی جا سکتی. الحمدللہ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ترازوی میزان میں سب سے بھاری چیز جو نکلے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. کیونکہ اچھے اخلاق بھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی بیمار نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. وہ تو قضاء و قدر ہے, والرضا بالقدر. ہم سبق پڑھا رہے ہیں, ساری زندگی منبر و محراب میں گزری, بخاری اور ترمذی شریف میں اور قرآن پڑھانے میں, لیکن حالت دیکھ رہے ہیں آپ. آٹھ بجے کے بجائے نو بجے کر دیا تاکہ کچھ آرام کا موقع ملے. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق, امانت داری اور صحت شفا عطا فرما, اور بیماروں کو بھی نصیب فرما. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ میں 87 سورتیں نازل ہوئی یا 85 نازل ہوئی, کیونکہ سورہ بقرہ اول ما نزلت ہے بالمدینہ المنورہ اور وہ 87 نمبر ہے. تو 86 سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی. اور باقی قرآن کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھاتے تھے, گھر میں بھی آپ نے بیویوں کو قرآن پڑھایا, مسجد میں بھی, غزہ میں بھی, جہاد میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا سورۃ من القرآن. جابر ابن عبداللہ بخاری, استسقاء و استخارہ. عمر فرماتے ہیں سورۃ فرقان مجھے بھی پڑھائی اور حکیم کو بھی پڑھائی. تو اتنی بڑی بڑی سورتوں کا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر سے پڑھی. پیغمبر کا منصب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. الحمدللہ 15ویں صدی میں بھی ہم قرآن شریف پڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, اور پورے عالم میں 70-75 ملک مختلف اوقات میں اس سے استفادہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے ایک تعویل ہے. تفسیر اور تعویل. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. تعویل تو صرف اللہ جانتے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یا مضبوط علماء اللہ. تو ایک تعریف تو یہ ہوئی کہ جو سب لوگ جانتے ہیں وہ تفسیر ہے, اور جو بہت ہی ایمان اور دقت تک پہنچتے ہیں وہ تعویل ہے. پانچویں صدی ہجری اور چھٹی صدی ہجری میں ایک بادشاہ گزر آئے مسلمان, نور الدین زنگی. اللہ نے ان کو ایسی طاقت اور ایمانداری دی تھی کہ ایک وقت میں دنیا کے اندر 14 بادشاہ تھے یہود و نصارا کے, اور 14 کے 14 کو اس نے رسی سے اپنے ہاں باندھ کے رکھا تھا, بس ضرور نہیں توڑ لی. لیکن اس کو دل میں ارمان تھا کہ بیت المقدس یہود و نصارا کے پاس ہے. بیت المقدس کے راستے میں جو دریا ہے جس کو یہ لوگ ڈیڈ سی کہتے ہیں, البحر المیت, اس میں کوئی حیوان جانور کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں, زہر ہے. اس کے درمیان دو جزیرے ہیں, ایک کو رزاقیہ کہتے ہیں اور دوسرے کا اس کا بھی کوئی ایسا چھوٹا سا نام ہے. اس کے درمیان میں ایک جزیرہ ہے, اس میں ایک عالم پیدا ہوا تھا ابو ریحان ابو الحکم. یہ عالم قرآن شریف کی تاویلات کا امام تھا, اور نور الدین زنگی کے پاس آیا. اس نے کہا مولویوں کو ایک طرف کرو, یہ تو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں. اور اس نے سورۃ روم سے آیتیں پڑھی اور نور الدین زنگی کو کہا کہ 583 میں بیت المقدس فتح ہو جائے گا, اور آپ کردستان کے کریت سے بگل بجائے اور لوگوں سے کہے کہ بیت المقدس پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے, بس یا فتح اور یا شہادت. کردستان کے کریت سے جب آپ نکلیں گے اور فلسطین داخل ہوں گے تو آپ 200 میل باہر اپنے فوج کو جمع کریں تو یہ 14 لاکھ ہوگا. اب آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور دریائی سفر کرے, خشکی کا سفر نہ کرے. بیت المقدس پہنچیں گے تو وہاں مزاحمت ہوگی, جنگ ہوگی, آپ کے بہت لوگ شہید ہو جائیں گے, گھبرائے نہیں, فتح ملنے والی. اور 583 ہجری ہوگی, رجب کا دوسرا جمعہ ہوگا, اور آپ بمان لشکر اسلام کے بیت المقدس پہ داخل ہو. وہ زار و قطار رویا نور الدین زنگی, اس نے کہا یہ کیسے ہو. نور الدین زنگی نے اس خوشی میں ایک ممبر بنوایا کہ میں بیت المقدس میں یہ رکھواؤں گا اور اس پر کھڑے ہو کر ہمارے عالم دین خطبہ دیں گے جمعے کا. مگر افسوس کہ 583 سے پہلے, 20 سال پہلے, نور الدین زنگی بیمار ہو گئے. بیمار ایسا ہوا کہ اس نے حکیم طبیبوں کو کہا کہ مجھے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے. آئے ہائے کیا لوگ تھے, کوئی صفوف بناؤ کوئی طاقتور چیز. انہوں نے صفوف بنایا, وہ کھا لیتے تھے ایسا اور ہوا میں اڑتے تھے. لیکن ایک مہینہ دو مہینے بعد پتہ چلا کہ چونکہ اس میں پیشاب پاخانے آئے ہی نہیں ہے تو وہ راستے بند ہو گئے. حکیمان و طبیبان پر تیختا مصر نہ اتختے تھے مڑکئی موس. لیکن اس نے کہا نہیں یہ میرا قصور تھا, میں نے ایسی غلط طلب کی, وہ ان کی موت کا سبب ہوا. صلاح الدین یوسف ابن ایوب کمانڈر ان چیف تھا اور نور الدین زنگی نے کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا, صلاح الدین نے کہا یہ گردن کٹا کے رکھوں گا لے کے رہوں گا 583 میں, ٹھیک ہے پھر میں مرا ہوا نہیں ہوگا. وہ وقت آیا صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے ککریت سے بگل بجایا اور اعلان کیا کہ یہود و نصارہ بیت المقدس پر قابض ہے اور ہم کو بیت المقدس واپس لینا ہے یا فتح لینی ہے یا جان دینی ہے. لوگ ساتھ ہوتے رہے ساتھ ہوتے رہے, جب فلسطین پہنچے بیت المقدس 200 میل باہر اور فوج گری ٹھیک 14 لاکھ نکلے. صلاح الدین نے اونٹ اور گائے کٹوائی اور خوشی منائی کہ واہ واہ عالم دین ابو ریحان ابو الحکم کا کیا علم القرآن ہے, کیا تفسیر تاویل کا امام ہے. بیت المقدس پہنچتے پہنچتے یہود و نصارہ کو پیغام دیا کہ خالی کرو بیت المقدس کو, تمہیں کیا حق ہے یہاں رہنے کا. افسوس میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اردن گیا, اردن کنارہ ہے اس کا اور سامنے ڈیڈ سی درمیان میں اور سامنے رات کو بیت المقدس کی بتیاں جلتی ہوئی نظر آتی. تو اردن کے سفیر نے ان کو کہا کہ بہت معزز مہمان آیا ہے پاکستان سے اور تھوڑی دیر کے لیے بیت المقدس, آگے اسرائیل ہے. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ طالبان کے استاذوں کے استاذ ہیں, یہ بیت المقدس آ کے اور ٹیلی فون پہ کہہ دے گا موبائل پہ اور وہاں افغانستان سے طالبان اڑان کر لیں گے اور شام تک بیت المقدس ہم سے جا چکا ہوگا. اللہ نے طالبان کے ایمان کی وجہ سے ایسا دبدبہ دیا ہے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ چار آدمی ہیں, میں منصور اور محمد انور شاہ اسجد اور شاید سبا احسن کا بیٹا مصباح بھی ساتھ چار پانچ تھے. تو انہوں نے کہا آپ تو یہ نہ آئے, اگلی مرتبہ آئیں گے اور ہم فون کریں گے ان کو, پھر ہم ان کو ویزا دیں گے. پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے تو وہ پاسپورٹ پہ نہیں لگے گا, علیحدہ کاغذ ہوگا. جب یہاں سے چلے جائے ایک مہینہ ہمارے مہمان ہوں گے. اللہ اللہ, بیت المقدس کے جو امام اعظم ہے اور خطیب کبیر ہے سید ہاشمی, اس کے بھی فون آئے کہ آپ آ جائیں ہم سنبھال لیں گے. میں نے کہا میں جھگڑا کرنے تھوڑی آ. خیر وہاں سے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی, وہ جو کلام کر رہے تھے وہ ایسا جیسے ہمارے تخصص اور دور حدیث کے طلباء بلکہ علماء. تو میں نے کہا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ کہا نہیں ہم یہود ہیں لیکن ہم نے جامع ازہر سے پاس کیا ہے, چونکہ ہمیں علماء سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے تو اسرائیل کا فیصلہ ہے کہ نوجوان سب کے سب جامع ازہر سے پڑھے. انہوں نے پھر ایسے سوالات کیے کہ آپ لوگ یہاں کس طرح اس کو قبلہ کہتے ہیں, آپ کا تو یہ متروک قبلہ ہے, قرآن میں ہے کہ اس کی طرف نماز جائز نہیں ہے, تو آپ لوگ اب بھی اس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں, کیا یہ بدمنی نہیں ہے اور تخریب پیدا کرنی نہیں. میں نے جوابات دیے لیکن آپ کو یہ صرف تھوڑا سا ایک پڑک دکھایا کہ کیسے بڑا علم تھا, کیونکہ آپ بھی پڑھ کے دورے سے اور تخصص سے فارغ ہوئے. وہ اپنے گریبان میں ذرا جان کو کتنے پانی میں ہو. ہر کام پختہ کرنا پڑے گا, اور مضبوط کام سے اللہ خوش ہوگا. کیونکہ کمزور ٹیلر سے آپ کپڑے نہیں بناتے, کہتے بٹن پٹی دائیں طرف جانتا ہی نہیں بنانا. قابل ٹیلر جو ہے ہمارا ایک ٹیڑھا پیڑھا ہے, دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے سرکس کا رہنے والا ہے, لیکن اپنے درزی پن میں امام زمانہ ہے. یہی آپ کی قمیص جو بائیں پٹی دائیں پر ہے اس کو دائیں بائیں پہ کر لے گا, 100 روپے لیتا ہے, لالچی بہت زیادہ ہے, سمجھیں گے 50-60 بہت ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ غلط سلا تھا. میرے یہ جبے وہ ٹھیک کرتا ہے, تو میرے جبے کو ایک عرب نے دیکھا, مجھے کہتا ہے خیاط پاکستانی, میں نے کہا خیاط پاکستانی, مضبوط بتل, بہترین درزی ہے آپ کا. وہ کسی چیز کے ویسے نہیں قائل ہوتے. اب دیکھو باتوں میں باتیں آتی ہے تو آتی رہے, ہم کیا کریں. میں ایک ایسے جبہ دکان میں داخل ہوا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ عام لوگ یہاں خریداری کے لیے نہ آئے. میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایک جبہ 1200 ریال کا ہے, آپ کے پاکستانی حاجی کے پاس 200 یا 400 ہوتے, وہ کتنا کا کیسے خریدے گا؟ یہ سارے ملکی ہے, سملکی ہے. میں نے کہا میں بھی ایک اچھا جبہ خریدتا ہوں. مجھے کہتے ہیں ایسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کھلی تری گورو خبر تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے ہمیں چھوڑا, اس کا بڑا ادب و احترام کیا, اس نے ایک جبہ واپس کیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ مؤذن مسجد نبوی. اس کو بہت سلام کیا, ریال ویال واپس کیے. 3300 ریال کا وہ بنا کے اس کو دے چکا تھا. میں نے کہا میں کتنے کا لوں؟ کہا آپ ویسے لے جائیں. میں نے کہا اس طرح میں کوئی مفت خورا نہیں آیا ہوں. میں نے کہا میرے پاس 2000 ریال ہے. اس نے کہا صرف 1200 دے, آپ کے لیے گفٹ ہے. اب بات آگے کرتا ہوں. اب وہ مغرب قریب تھا تو میں نے پہن لیا. اب جب میں نے پہن لیا اور باہر نکلا تو ہر طرف سے گاڑیوں میں عرب صاحب باہر نے کہا کہ ماشاءاللہ شیخ مبروک ماشاءاللہ. اب اس سے پہلے بھی ہم نے بہت پہنے ویسے ایسے ہوئے, کسی نے گدھا بھی نہیں سمجھا. ان کو پتہ تھا یہ جو ہے نا 60-70 اور 200 ریال کا ہے. اب جو 3300 ریال کا جبا ہے سارے عرب رک رک کے ماشاءاللہ شیخ عالیہ وغالیہ, ہاں بہت اعلیٰ ہے, ہاں بڑا مہنگا ہے. اتنی معرفت اللہ نے ان کو دی. تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے شیخ پاکستانی. میں نے کہا ما هو الفرق بین الشیخ پاکستانی والعرب؟ شیخ پاکستانی شیخ عرب یمر ولا یا اللہ ما فرما. کہ پاکستانی کون؟ دیوانہ. ادھر ادھر ادھر. اور عرب شیخ یمر ولا سیدھا چلے گا, وہ اس کی آنکھ کے سیر ہے, پاکستانی شیخ بھوکا ہے. میں نے اس لیے طلبا کو بھی دعوت میں آداب میں کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. عبداللہ زہرانی رئیس المعذفین آیا تھا کراچی کے ایک بڑے ادارے میں, ہم ساتھ چلے گئے. اس نے کہا میں درسگاہیں دیکھتا ہوں, تو جس درسگاہ کے سامنے گزرتے ہیں وہ اندر جو ہمارے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں وہ استاد و سبق کو چھوڑ کے باہر دیکھتے تھے کہ اولائے طلبا یدرسون عن الشیخ والکتاب وینظرون الینا انا للہ و انا الیہ راجعون. اولائے لیسوا بطلاب اہل السوق, یہ تو بازاری لڑکے بیٹھے ہوئے گدے خچر قسم کے. استاد پڑھا رہے, کتاب لگی ہوئی ہے, باہر دیکھ رہے ہیں. اپنے موقع پر جب میں مدینہ منورہ گیا, مجھے رات سے کہا صبح میں گاڑی لاؤں گا, آپ کو جامعہ لے کے جاؤں گا, درسگاہ دکھاؤں گا. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ لے گئے, درسگاہ کے بیچ میں کلاسیں ہو رہی, کلاس کے بیچ میں ایک طالب نے ہماری طرف نہیں دیکھا. مجھے کہ ہاؤ لائے تو اللہ ہاؤ لائے یدرسون الاسلام لا یلتفتون الی احد شیخہم یدرسو والکتاب بین ایدیہم. میں دا ہمنا کچانی جمع کڑی کچانی کچانی او بیانی یہ صرف طالب کا قصور نہیں یہ استاذ اعظم جو آگے ہوتا ہے اس کو بھی استاذ کہنے کے لیے ادب چاہیے اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ٹیچنگ نہ کرے کب سے آج پیر کا دن ہے پیر کو ہم نے سبق شروع کیا ہے آج مشکل سے شاید فاتحہ کو ہم ٹچ کر دیں یہ وقت کس چیز میں لگا ہے یہ آپ کو علم منوانے میں لگا ہے تم خواران زمانہ مجھے کیا دو گے یہ آپ کو دین اور علم کے آداب سکھانے میں لگا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اوہو زمانے گزر جاتے ہر دھڑکتے پتے کو لوگ دل سمجھتے ہیں اور صدیہ گزر جاتی ہے شاید دل کو دل منانے میں بڑی مشکلوں سے ایک آدمی کا لال یاقوت نکلتا ہے ویو یاقوت ویچے پتور گھر کے پیدائشے او اسے کانونا خلڈک دیدا ٹول گرونا زنی زنی ولیان پیغمبران کرل نچے ہر سڑے ولیاں پیغمبر دے یو بادشاہ ویچے لخ کر ور پس درومی او نچے ہر سڑی پس اگنی لخ کر دے خدای پخپل فضل سوکلو یا سوکوار کرل نچہر یا خان دلے یا لاہور دے یاقوت تو یاقوتی ہے اللہ محمد بشر لے سکل بشری یاقوت حجر لے سکل حجری حضرت بھی بشر ہے لیکن سارا جہان کے بشر آپ کی بشریت پر قربان جائے یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن اس جیسے پتھر قسمت سے ملتا ہے محمد بشر لے سکل بشری یاقوت حجر لے سکل حجری تو تفسیر اور تعویل کبھی کہتے ہیں توضیح الآیت بالروایہ تفسیر و توضیح الآیت بالدرایہ تعویل خیر یہ کچھ خالص علماء طلباء وہ سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو پھر آپ کہتے ہیں گائے کی جگہ بیل بھی ہو سکتا ہے اور گائے کے بھی ساتھ اس سے بیل کے بھی پھر آپ کہتے ہیں بھینس بھی گائے کی طرح ہے ان الجاموسا نوع من البقر حضرت علی سے منقول ہے جامع الصغیر سیوطی میں اور گائے اور بھینس سے اونٹ بڑھ کر ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر گائے بیل اور بھینس یا اونٹ نہ ہو تو سات بکرے یا سات مینڈے یہ تفصیل جو آپ نے کیا یہ تاویلن ہے تفسیر تو وہ ایک ہی ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ اور پھر آپ نے کہا کہ گائے ذبح کرو مشکل حل ہو جائے گی ان عدو ما بین جنبی کی آپ کے دو پہلو میں جو نفس ہے یہ بھی سرکش ہے اس کو بھی کچلنا ہے شریعت کے اتباع سے دینی اعمال سے تفسیر صوفیہ تو باب التاویل واسعو تاویل پر بہت زیادہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَمِ رسوخِ علم کے ساتھ تعویل تعویل میں میں بتا رہا تھا کہ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے تفسیری سورت روم سے بتاویل 583 ہجری نکالی اور نور الدین کو خبر دی اور پھر صلاح الدین نے ٹھیک 583 میں بیت المقدس فتح کیا. روح المانی میں آلوسی نے جب یہ قصہ نقل کیا تو فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے فتح سے پہلے وہاں ایک قلعہ ہے اس کو قلعۃ الشہباء کہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جیسے کواٹ کی طرف کرک ہے نا, وہاں بھی اس کو نام بھی کرک ہے. تو یہ دستور تھا قدیم زمانے میں کہ پہلے یہ قلعۃ الشہباء فتح ہوتا تھا. تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب اس طرف سے آئے, بلقان کی طرف سے آئے, بلقان کی طرف سے, اور راستے میں قلعۃ الشہباء آئے. جب وہ فتح ہو گیا تو محی الدین تبری نے یہ شعر کہا, شعر یاد رکھو فقیر یاد رہے, وفتح کا القلۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی. مبارک ہو آپ نے قلعۃ الشہباء کرک کا قلعہ فتح کیا جو اردن میں ہے اور سفر میں, اور انشاءاللہ اور رجب میں ابو الحکم ابن برجان کے کہنے کے مطابق رجب میں آپ بیت المقدس فتح کریں گے. میں فتح کا نقشہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. یہ عالم دین ابو الحکم ابو ریحان ابن البرجان, اس کی تفسیر آ گئی ہے 5 جلدوں میں, موجود ہے میرے پاس. مزمل بھائی نے, ہمارا وہ انجینئر ہے فلکیات وغیرہ پڑھاتے ہیں, تو اس نے کہا میں سمجھ لوں گا. میں نے کہا لے جاؤ. لے گیا, ایک مہینہ بعد لیا کہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھا. میں نے کہا اگر آپ سمجھتے تو پھر آپ بھی کوئی فتح کر لیتے. تو حافظ ماد الدین ابن کثیر کہتے کہ میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے کہا مل علم, یہ کون سا علم ہے, نہ آپ کو حاصل ہے نہ مجھے. انہوں نے کہا کانت فجعتن فجعلہ اللہ نجابتن, ایک اتفاقی علم ہے الہامی, اللہ نے سچا کر کے دکھایا. ایسے زان اخلاص ہو لو نہ بل علم دے دے اشارات و علم. توبہ توبہ توبہ. یہ خبر ابو الحکم ابو ریحان ابن البرجان نے, چونکہ ان کا گاؤں دو برجوں کے درمیان میں تھا, ڈیڈ سی میں, خبر دی تھی نور الدین کو, اور صلاح الدین موجود تھا, اور فتح مکمل ہو گئی ہے 583 میں صلاح الدین کے ہاتھ سے, اور وہ ممبر جو نور الدین نے بنایا تھا وہ لے کر کے آئے اور اگلا جمعہ پڑھایا. قاضی شداد نے جمعہ پڑھایا, قاضی شداد. بادشاہ صلاح الدین یوسف ابن ایوب تلوار اور اسلحہ سمیت محراب میں کھڑے. مولانا نے درخواست کی کہ آپ خطبہ دیں. انہوں نے کہا یہ آپ کا کام. وہ خطبہ 28 صفحے میں فی البدی جو قاضی شداد نے پڑھا ہے, اور بیت المقدس کی اول سے اخیر تک تاریخ ہے, آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ دنیا میں ایسے علماء بھی گزرے. یہ پوری تفصیل جو ہے نا الروزتین بے اخبار دولتین اے نوریہ و صلاحیہ میں موجود ہے, جو ابو عبد الرحمن ابو شامل ہے لکھی, جو اس علاقے کا مورخ عبد الرحمن ابو شامہ. کتاب کا نام ہے الروزتین بے اخبار دولتین اے نوریہ و صلاحیہ. نور الدین زنگی کی حکومت کو دولت نوریہ کہتے ہیں, صلاح الدین کی حکومت کو دولت صلاحیہ کہتے ہیں. الروزتین بے اخبار دولتین. یہ تاویلات کا علم ہے، اسرار و رموز کا علم ہے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا بہت زیادہ والہانہ ذکر کرتے تھے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی. تو کسی نے کہا ہوگا کہ اور بھی دنیا میں اولیاء ہے، کہا مجھے تو ان کا فیض زیادہ ہوا ہے. تو مجدد صاحب نے کہا چلو قرآن شریف کھول کے دیکھتے ہیں. قرآن شریف ایک دفعہ کھولا تو یہ نکلا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ ایسے پاک لوگوں میں سے ہیں جو بہت پاکی پسند ہیں، اللہ بھی ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں. دوبارہ کھولا تو سورۃ نور کی آیت نکلی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سورۃ نور کی آیت، دونوں میں مدح ہے. تو اس شخص نے کہا میں اپنے بزرگوں کا تصور کر کے نکالوں. مجدد نے کہا میرا تو کسی پر کوئی شک نہیں، اب میری طرف سے نہیں اپنی طرف سے نکالے. تو اس نے قرآن مجید کھولا تو سورہ فتح کی آیت نکلی هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام ویخشو سارے پیرانو دال لے هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ. توبہ توبہ، یہ اشارات کا علم ہے، اتفاقیات ہے، اور اس طرح فال بزرگان دین کے ہاں رائج ہیں. خاص کر دیوان حافظ کے ذریعے سے فال بڑے مشہور نکلے. اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں ایک تاج کا ہار گم ہو گیا تھا جس میں بہت قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا اور اورنگزیب نے کہا کہ دیوان حافظ لے آؤ. دیوان حافظ لے آئے اور اسے کھولا تو اس میں نکلا دزدے چگلا ورس کہ بکف چراغ دارت و چورنی، تو چراغ اٹھائی ہوئی ہے. اورنگزیب نے کہا یہ نوکرانی کو پکڑو، کنیز کو. اسی دزدے چدلا ورس کے بکف چراغ دار وغلے سمرا بادر ہے چلا چراغ دے بلاس کی نہیں ہو رہے دے ہار ہو رہا. اورنگزیب بتوی تو دین پکڑا رہے راٹیں گے گئے. اللہ، یہ اتفاقی چیزیں ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ اس طرح عزت دیتا ہے. ہمارے اس محلے میں دو بھائی ہیں اور دونوں توامین ہیں. ان میں سے ایک میرے ساتھ فجر کے بعد ٹہل رہا تھا. اس زمانے میں میں نیچے ٹہل رہا تھا گیٹ سے گھر تک، اب تو نہیں ٹہلتا ہوں، طلبا بہت زیادہ ہے، وہ غریبوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک خواب سنایا. میں نے کہا کس نے دیکھا یہ خواب؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا. پھر سناؤ، پھر سنایا. جب دو تین دفعہ سنایا تو میں نے پکڑا یہاں گریبان سے، میں نے کہا اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ادارے کے پیسے ہیں؟ اچھا جی، ہاں ہاں، میں وہ امریکہ گیا تھا، وہ آپ کا ایک شاگرد ملا تھا، اس نے مجھے اتنے لاکھ دیے، ابھی لاتا ہوں، پانچ منٹ میں گھر سے لے آیا. ماں تو زبردست ترمامیٹر دے رہا تھا، میں ترمامیٹر خوالا گیا چاہتا لاکھنی دے بگر ہونی سمجھ پاگا ساتھ تے پیسے وصول. یہ اتفاقی علم ہے، کبھی کبھی ایسا لگ جاتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ نے ابن کثیر کو کہا کانت فجعتن، یہ ایک اتفاقی چیز تھی، فجعل اللہ نجابتن، اللہ نے سچا کر کے دکھایا. یہ تفسیر ابو ریحان ابو الحکم ابو البرجان کی آ گئی ہے، پانچ جلدوں میں موجود ہے ہمارے پاس، جس میں سورۃ روم سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین کو عالم دین نے بیت المقدس کا فتح بتایا تھا اور اسی کے مطابق بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. والحمدللہ علی ھذا. اور وہ شاہ نعمت اللہ ولی جس کی پیشنگوئیاں بڑی مشہور ہیں اور ہندوستان کے متعلق سب ہیں, یہاں تک کہ مغلیہ سلطانوں کے نام لیے ہیں, ظہیر الدین بابر کا نام ہے, ہمایوں کا نام ہے, اکبر بادشاہ کا نام ہے, نور الدین جہانگیر کا نام ہے, شاہ جہان کا نام ہے, اورنگزیب کا نام نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اورنگزیب نے زندگی بھر اپنے آپ کو بادشاہ نہیں, شاہ جہان اپنے والد کا غلام کہا ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ ہمارے بھائی دارا شکو پر اعتماد کرتا ہے جس کا عقیدہ اسلام متزلزل ہو چکا ہے, ورنہ اصلی بادشاہ وہ ہے. تو اتنا محتاط ولی ثابت ہوا ہے شاہ نعمت اللہ کہ ان کی بشارات میں تمام بادشاہ مغل کے نام ہے اور اورنگزیب کا نہیں, حالانکہ سارے ایک طرف اور اورنگزیب دوسری طرف ساڑا پلہ باری ہے. اس جیسے بادشاہ کو تو عمر فاروق کے بعد آسمان و زمین نے دیکھا نہیں. اس کی وجہ یاد رکھو, اور وہ ریڈیو والے بیان کرتے وہ بھی سن لے کہ چونکہ اورنگزیب نے اپنے آپ کو کبھی بھی مستقل بادشاہ نہیں کہا ہے, تو تفسیر اور تعویل علماء دین فرماتے ہیں کہ معقولات کے ذریعے, فن کے ذریعے قرآن مجید کی جو تفصیل ہوتی ہے اس کو تعویل کہتے ہیں, علم التعویل. اور جو روایات سے اور احادیث سے یا آیات سے تو وضاحت ہوتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں. تفسیر حقیقت میں مراد الہی کا بیان ہے. مراد الہی اگر منطوق ہے تو تفسیر ہے, اور اگر وہ مفہوم ہے تو تعویل ہے. مثلا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, جب آپ موجود ہوئے پیغمبر تو خود نماز پڑھائے. تو صحابہ نے اس کو سمجھا تھا, اس لیے آپ کے سامنے کوئی آگے نہیں ہوتا تھا, صرف عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے. آپ نے قبیلے بنی عبد الاشحل کے ہاں مغرب کی نماز پڑھی اور آپ کی کوئی رکعت بھی نکل گئی تھی, سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, صحابہ پر بہت غم آیا. لیکن اس آیت سے یہ نکالنا کہ اللہ رب العالمین کو امامت بہت زیادہ پسند ہے. اس دن ایک بزرگ نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آج آپ کا کھانا ہے ہمارے ہاں, شہر بھر کے علماء ہیں اور آپ کی امامت میں ہم ظہر پڑھیں گے. میں نے کہا حضرت میں ظہر اپنے ہاں پڑھ کے آ جاؤں گا, کیونکہ میرا ظہر پڑھانا آسان نہیں ہے, سلنڈر لگتے ہیں, آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کیوں پریشان کروں. انہوں نے کہا اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے. میں نے کہا اور کیا. تو صرف یہ معلوم ہونا کہ امامت کر لے یہ تو تفسیر ہے, لیکن امامت کے کیا آداب ہے, کیا طریقہ ہے, کوئی کون کس طرح امامت کرے گا, یہ تعویل ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, جب آپ تشریف فرماؤ تو آپ ہی نماز پڑھایا کریں. اس آیت کو صحیح طرح ابو بکر صدیق سمجھے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے ابو بکر کو کہا کہ نماز پڑھاتے رہو, لیکن وہ آہستہ آہستہ پیچھے گئے اور آپ آگے آئے. نماز کے بعد آپ نے کہا میں نے تو آپ کو کہا, ابو بکر نے کہا مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پیغمبر کی موجودگی میں وہ نماز پڑھائے. شان ورشا سے فرماتے ہیں کہ مقتدی کے پیچھے امتی کے پیچھے جب نبی نماز پڑھ لے تو نبی کی عمر ختم ہو جاتی ہے. آپ کیونکہ سمجھ چکے تھے کہ وقت پورا ہے, آپ نے رمضان شریف کے بعد ہی حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ عائشہ شاید اس سال میرا سفر آخرت ہو. بی بی نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہوا؟ آپ نے کہا ہمیشہ جبریل ایک قرآن سنتے تھے اور اس دفعہ جب ایک پورا ہوا تو اس نے کہا آئد ہو ایک اور ہو جائیں, وَذَلِكَ أَنَّ أَجَلِي قَدْ قَرُوبَ, اور اس لیے کہ میرا وقت نزدیک ہے. یہ ہر انسان جو اخیر میں پہنچے گا انجینئر نقشہ نہیں بنا سکے گا, ڈاکٹر صاحب کا دماغ کام نہیں کرے گا. وہ ایک ڈاکٹر سے میں ملنے گیا, وہ بڑے ادب سے ملا, بٹھایا, دوا لکھی, پیچھے سے ان کے لوگوں نے مجھے کہا دماغ ختم ہو چکا ہے, کھانا نہیں, خبردار. میں نے کہا یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کے ایک علاج پر یہ پورا اسپتال کسی نے بنا کے دیا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے 25 کروڑ کا اسپتال اس کو بنا کے دیا ہے, اور آج وہ ڈاکٹر ہے کہ اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہے اس کا. دنیا کا ہر انسان جب بوڑھا ہو جائے تو وہ کمزور ہوتا ہے, الا العالم, وہ بوڑھا بزرگ سلیم اللہ خان جو دنیا سے گیا, اس جیسے قیمتی عالم قریبی زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ اتنا میں تو آپ میں سے ہوں, مجھے کہا میں 4 بجے آؤں گا اور عصر سے پہلے ہی آپ سے گپ شپ لگا کے تھوڑا سا کھانا بھی کھا لوں گا. میں نے بہت اچھا گھر میں کہا تو گھر والوں نے سب چیزیں بنائی, معمول کے مطابق تشریف لائے, کھانا کھایا, پھر فرمایا کہ میں تو آپ میں سے ہوں, آپ میرے ہیں, تو یہ اتنی ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی, آئندہ کا راستہ بند کرنا تھا. میں نے تو کہا کہ جو گھر میں تیار ہوں گا. اللہ, اب بھی جتنے بوڑھے بزرگ علماء ہیں, مولانا سندیار سنیوں کا یار, سواد اعظم کا تاجدار, ماشاءاللہ دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ سلامت رکھے, صحت میں رکھے, سلطنت اور اس کے سماوات بما چاند ستاروں کے جگمگاتے رہے. اور بوڑھے تو کم ہیں, حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر بھی چراغ سحری ہے, اللہ دیر تک سفید سحر اور لیل و نہار ان سے آباد و شاد رکھے. ایشیا کے مقتدر ادارے کے محتمم ہیں, اور حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری کے خاص الخاص محبوب اور معتمد خاص ہیں. اور زیادہ بوڑھے تو مجھے معلوم نہیں, پھر ان میں زیادہ بوڑھا میں ہی ہوں گا جو کسی کام کا نہیں ہوں. آئی سوچ تو مطلب یہ کہ انسان جب کام سے نکلتا ہے, جب گزرتا ہے, لیکن جو لوگ نبی کے ہیں جیسے علماء, وہ جیسے جیسے آخرت میں داخل ہوتے اور قیمتی ہوتے, یہ کہہ رہا ہوں. اس واسطے جب نبی نے امتی کے پیچھے نماز پڑھی, شاہ انور شاہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں, اور اس سلسلے میں مسند ابی اعلیٰ میں ایک حدیث مل گئی, اس میں بھی یہی مطلب ہے. قرآن مجید کی آیات کا ایک ترجمہ ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد ثنا شکر و سپاس عظمت اور بزرگی اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے پالنے والے ہیں, اور ایک اس کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی حمد و ثنا اصل میں اللہ کے دیے ہوئے کمال سے ہی ہو. اگر آپ کہتے کہ یہ نحوے کا استاد ہے یہ منطق کا ماہر ہے، یہ مہارت اور یہ استاذی بھی اسی رب العالمین کا دیا ہوا ہے. ہم جب ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں تو یہ ایک طریقہ، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں واہ بچرا میں، مولانا حسین علی، وہ حدیث میں تو شاگرد ہے، فقیہ الہند اور محدث الہند، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوئی نے مولانا محمد مظہر نانوتوی کو کہا کہ حسین علی کو ترجمہ کرانے کا طریقہ بتاؤ. یہ مولانا محمد مظہر نانوتوی، ان کا طریقہ ہے. اس طریقہ ترجمہ میں بہت آسانی ہے طلبا کے لیے. کسی بھی صورت پر کلام کرتے ہوئے پانچ باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا. ایک صورت کا دعویٰ، اسی کو موضوع بھی کہتے ہیں، موضوع اردو میں زواد ہے، عربی میں دواد ہے، اسی کو عنوان بھی کہتے ہیں، اس کو المقصد العالی بھی کہتے ہیں، اس کو المقصود الاسنا بھی کہتے ہیں. عباراتنا شتا و حسن کا واحد. دوسری ربط ہے، تناسب ہے. اس سورت کا ما سبق سے کیا تعلق ہے؟ اس سورت کا ما بعد والی سورت سے کیا جوڑ ہے؟ اس کو تناسب بھی کہتے ہیں اور ربط بھی کہتے ہیں، تعلق بھی کہتے ہیں. ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اس کا نام ہے حرالی، اور اس کی کتاب ہے مفتاح العلوم. اس کے بعد ایک اور عالم آئے، ابو اسحاق بقائی، اور اس نے کتاب لکھی ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. یہ مفصل ہے، پہلے 24 جلدوں میں تھی، میں نے 3 نسخے منگوائے تھے، ایک اپنے پاس رکھا، ایک محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو بھیجا، اور ایک مولانا محمد موسیٰ خان لاہور والے کو بھیجا. آج کل یہ نظم الدرر فی ربط الآیات والصور بقائی شافی کی آئی ہے، 9 جلدوں میں کمپیوٹرائز ہو گیا. میرے پاس 24 جلدوں والا بھی ہے اور 9 جلدوں والا بھی. اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی نے بھی درر لکھی ہے، تناسق الدرر فی ربط الآیات والصور. اور مرتضی حسین زبیدی نے بھی ربط صورت اور تعلقات پر کتاب لکھی ہے. نواب صدیق حسن خان قنوجی نے بھی لکھی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری رحمہ اللہ، ان کی سب سے عمدہ ہے، ان کا خاص موضوع حیات، اس کا نام ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر. یہ تقریباً زیر درس رہا ہے میرا 28 سال. ہمارے عزیزم ہمایوں مغل نے چھپوایا ہے یا کہیں سے منگوایا تھا، لیکن یہاں دورے تفسیر میں بانٹا بھی تھا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری اچھے عالم تھے، 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہے، اکثر علم علاقے میں، اور پھر مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی سے پڑے ہوئے ہیں. مولانا حسین علی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے خاص شاگرد ہیں، لیکن طریق تعلیم پرتشدد تھا، اور اپنے عناوین میں بہت ہی زیادہ سنگیر تھے، فقل نفعه نفع کم ہو گیا پنج پیری زیادہ پیدا ہوئے. پنج پیری یعنی زمانے کا سب سے بڑا جاہل اور ضدی انسان. اگر اس طرح نہیں ہے تو مسائل کوئی اختلاف ہی نہیں. علماء دین میں اختلافات ہوتے رہتے. عالم کا حق ہے, شیخ القرآن کا حق ہے, مولانا محمد طیب صاحب طیب زمانہ بہترین انسان ہے, بہترین بردبار روادار, علماء حق پر جان چھڑکنے والا ہمارے عزیز بھائی مولانا محمد طیب صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم وبعد اللہ عنہم البنپیریین المتسائلین والمسیئین للآداب. ایک پنجپیری نے ان کو کہا کہ میرا نام لیا کہ اس نے کراچی میں پنجپیریت ختم کی. اس نے کہا تم تو پہلے سے ختم تھے, اچھا ہوا کہ تمہارے شر سے لوگ بچ گئے. میں نے کہا ہے کہ مسائل دیوبند کے یہی ہے, معمولی سا فرق ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب پنجپیری عمر بر مناظروں میں رہے اور علماء نے ان کے ساتھ بہت سخت مقابلہ کیا اور بہت تکلیفیں پہنچائی. انہوں نے کتاب لکھی ہے بقیت الاثار فی الحیات المستعار. اس میں بہت وحشتناک واقعات اور علماء کی طرف سے جو ان کو سزائے دی گئی تردی چیزیں پخار سر کڑا ہوا اور پڑی گرزو لما اور یہ تالاب را لیوی دیتے اوگر دو ان خلق اور تو یہ خدای تو اوگر ساڑھا دے بڑھ بشی پلہ ملیسی بھی کلی مولانا تو یہ چھپ کھڑے. یہ ان کا مزاج ہے. ہم سکول پڑھتے تھے تورڈیر میں, تورڈیر کے اڈے میں ایک پنجپیری امام تھا. ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا والذین کفروا دا سکولیان چی دینا اولائک اصحاب النار مال کانتا ہے میں یرا دیکھو دا بول گوارے دل لیوٹا سو اگر یہ خدای تا گو رہا میں دیکھو ممتا بھائی یہ اور ازمی راگیر کو قرآن شریف میں دیواغش تو ممبر میں کہ خودی میں مرینیوں نے دیوال تو میرا اخلاص ہو میں تحریف کے پا قرآن کی دروغ جنا. خیر بیاچے میں دولی دا ملائی سے امامتی بہتے کہ میں اس کو خود لے گا نن بہتے میں آواز رازم بس تو ادھرے گا شاہتا تو مخی نشی بورا چرا ٹنگی کی بے سمینگی ملائی سے بندوی پیخے گئی وہ یہ پنج پی رہے رہا لوے ماں تایی ماں توحید بیانو لو زیوانے ماں تو یہ رہ لگے والے چنور ڈبولے وے تاچوی چی پیرانی پیر زمان دے کونٹائی ہونے منہ دا بیدی بیتا تا ماں خیلی ہو. شیخ القرآن سورۃ النساء میں کہتے ہیں وہی دا پنجپیری مثال دا کوٹا سپیدی سپیدے چپا دے لکائی دے و تخپکے پنجپیریان اشاعتیان مجوڑے گئی دیوبندیان ہو سی بد پلار نصب ہو پہ جانائی. سیاسی جماعت زمین جمعیت علماء اسلام دے اور مذہب اور مسلک ہمارا حنفیت اور دیوبندیت ہے. پر دیوبند کے بل بند مجھوڑا ہوئی ٹکڑے ٹکڑے بچ گئے. شاہ زندہ بیر پلان کے شاہ قرآن زندہ بیر میں لکا چیزا دم رب پلارا دوستان زد سزا راوستا زد ہوئی لراوستا. نو علماء نے معذرت کیوں کہا اندہ خیال لکے. میں نے کہا جب مجھے لاؤ گے صرف علماء دیوبند کے نعرے لگیں گے اور ان میں مولانا پنجپیر بھی ہے دیوبند فاضل ہے, قاضی شمس الدین بھی ہے دیوبند میں استاد رہے, ان بھی ہے ڈابیل کے فاضل ہے, قاضی نور محمد بھی ہے دیوبند فاضل تھے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تو دیوبند کے آن بان وکیل و ترجمان تھے. اعل اللہ مقامہ فی اعلی علیین. میں اشاعت میں اشاعت پہ زمامہ کی نیغ نیغ دیر نہ کوئی نام دا بدعات ہونا دے دستا سو سیاسی تنظیم دے سو سیاسی تنظیم جمعیت علماء اسلام الحمدللہ. بس جمعیت علماء اسلام ہی ہے. اللہ اللہ. گو ہم نہ ان کے رکن ہیں نہ ممبر ہیں نہ کبھی بنیں گے اور نہ کبھی بنے تھے، لیکن بہرحال احب الصالحین ولست منہم، نیک لوگوں کی تنظیم ہے. شیخ الہند حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری، حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی، فقیہ امت مفتی محمود، بطل حریت و شعر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی، برکت المحدثین شیخ المشائخ مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک رحمہم اللہ، ان کی امانت جماعت. مولانا کو بھی اللہ زندگی دے، صحت دے، توفیق دے، اور اپنے ساتھیوں کا تحمل بھی نصیب کرے، نہ خفا کرے کسی کو بھی. اللہ پاک مولانا کو بھی تحمل و برداشت دے، رفقا کو بھی توفیق دے کہ انہیں تنگ بھی نہ کرے، ان پر بھی بہت پریشر ہے ہر طرف سے. اللہ اور جامع مسجد حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نوری آباد، جس میں ابھی دو تین دن میں انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے گا، اور آنے والی تراویح سے دو یا تین دن پہلے مسجد کی صفے، پنکھے، بجلی، ضروریات، باورچی خانہ، 20-30 طلباء کا فی الحال وہاں رہنا سہنا، تراویح پڑھنا، پانچوں نماز با جماعت پڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ ترتیب مجھے حضرت مفتی صاحب نے جمعے کے دن جمعے کے بعد دفتر میں سوئے ہوئے بیان کیا، پھر روزانہ بخپائے چھے فلانکے لڑو فلانکے رالو، وہ تراویح انتظام پہ گئے چھے خلاصے دیا بیشہ رب. بعد الوفات بھی اللہ نے زندگی جاوید عطا فرمائی. تو کسی صورت پر کلام کرتے ہوئے ہم پانچ باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک صورت کا دعویٰ، جس کا دوسرا نام موضوع، تیسرا نام عنوان، اور مقصود یا مقصد ہے. اس کے بعد ہم ربط بتائیں گے کہ ما تتعلق الفاتحہ بالبقرہ وما ہی ربط البقرہ بآل عمران وما ہی التناسب بین آل عمران والنساء الى آخر القرآن انشاءاللہ تعالی. تیسرا ہم خلاصہ بتائیں گے کہ اس سورت کا خلاصہ مختصر مضمون کیا ہے. چوتھا ہم میزان بتائیں گے، دلائل عقلی اور نقلی. ہمارا عام مزاج اس طرح نہیں ہے، نہیں بتاتا ہوں، خود طالب سمجھ لیتا ہے. اور پانچواں ہے امتیاز، بِأَيِّ وَجْهِنِ تَمْتَازُ الْفَاتِحَ مِنَ الْبَقَرَةِ وَبِأَيِّ وَجْهِنْ تَمْتَازُ الْبَقَرَةِ مِنْ آلِ عمران وَمَا هِيَ امْتِعَازُ آلِ عمران مِنَ النِّسَاءِ وَمَا الْإِمْتِعَازُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ وَأَنْعَامِ وَأَعْرَافِ وَأَنْفَالِ. کتنے ہو گئے؟ پانچ ہو گئے. اول دعویٰ یا موضوع عنوان، اور دوسرا ربط، تیسرا خلاصہ، تیسرا میزان العدلہ، اور چوتھا پانچواں امتیازات. لا بد لنا ان نتکلم فی اول سورہ بہؤلاء الامور الخمسہ لیسہل ولیتسہل علی الطالب فهم التفسير والتعويل بفضل الله وتوفيقه وفي هذا كتب قيمة نذكرها بعدين ان شاء الله تعالى. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت سورت فاتحہ ہے، اور بعضوں نے اس کو اول ما نزل کہا ہے، جو کہ غلطی، مجاہد وغیرہ کی غلطی مانی گئی ہے. حقیقت یہ کہ نزول کے اعتبار سے یہ پانچویں نمبر پہ ہے، اور وہ سورت جو سب سے پہلے پوری مکہ میں نازل ہوئی وہ فاتحہ ہے. اور اس کی ضرورت اور بیان اور تفصیل مدینہ میں اتنی زیادہ ہوئی کہ کأنہا نزلت بالمدینہ. مفسرین میں سے بعض نے اس کو نزول مقرر کہا ہے، لیکن درست بات ہے کہ نازل تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، 5-7 آیتیں مکہ مکرمہ میں، اور چونکہ مدینہ منورہ میں احکام مرتب ہو رہے تھے، اور اس دوران سورۃ فاتحہ نمازوں کے لیے بیان ہوئی ہے، شاید بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ شاید مدینہ میں نازل ہوا. میں نے بتایا تھا کہ نزلت کا معنی کبھی کبھی ہوتا ہے اطبقت، منطبق ہونا. فاتحہ کے بہت نام ہیں، فاتحة الكتاب، سب المثانی، قرآن العظیم، سورة الشفاء، سورة الشافية، کافیا، عافیا، وافیا، سورة الصلاة، سورة الدعاء، سورة التساؤل، سورة المناجات، بقائی شافی کا درر میں یہ خیال ہے کہ اس سورت کے 47 نام ہیں. سیادلہ نے لکھا ہے کہ اس کے 90 کے قریب نام ہیں، اور کثرت الاسامی دلالت کرتا ہے کثرت مسمی پر، یعنی معنی کے جامع اور بہت زیادہ متبحر ہونے پر. تفسیر در منصور میں ہے کہ وحی کے بعد آپ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اطمینان سے رک جائے. تو جب آپ رک گئے تو جبریل ہی آیا اور اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنایا. شان نزول اس طرح بیان ہوئی ہے. اس سورۃ کے ہر ہر نام پر روایات مفصل و مدلل موجود ہیں. سورت میں 10 علم ہے. الحمدللہ علم ذات ہے، رب العالمین افعال ہے، الرحمن الرحیم صفات ہے، مالک یوم الدین معاد ہے، ایاک نعبد تعبد ہے، و ایاک نستعین استسعال ہے، استعانت اہدنا دعا ہے، اور انعمت علیہم ذکر الموافقین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ذکر المخالفین ہے. کہتے ہیں کہ اس کہنے کے مطابق الحمدللہ ہی دعوی سورت ہے، اور رب العالمین اس کا دلیل اول ہے، الرحمن الرحیم دلیل ثانی، ثالث مالک یوم الدین، چوتھی پانچویں دلیل ہے. سورت 10 اسماء پر مشتمل الہی کے، 5 ظاہراً لفظ اللہ، لفظ رب 2، رحمان رحیم 4-5، مالک 5، 3-4-5، اور 5 مزمرن ہے، ایاک نعبد لانک معبود و ایاک نستعین لانک المستعان، اہدنا لانک الہادی، انعمت لانک منعم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانک مدل. 5 اسماء ظاہرن اور 5 اسماء مزمرن، 10 اسامی کے ساتھ سورت ممتاز ہے. اور سورت کا عنوان معلوم ہو رہا ہے تعارف الوہیت. آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ فاتحہ میں کیا بیان ہوا ہے، آپ کہیں گے اس میں اللہ بزرگ برتر کا تعارف ہے. 10 اسماء سے 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، 5 مزمراً ایاک نعبد لانک معبود و ایاک نستعین لانک المستعان، اہدنا لانک الہادی، انعمت لانک منعم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانک مدل، گمراہ کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں. یہ 10 علوم قرآن کریم کے اندر پھر بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ اس کو ہم کہتے ہیں علم ذات. رب العالمین اس کو ہم کہتے ہیں علم الافعال، الرحمن الرحیم اسماء و صفات، مالک یوم الدین بیان قیامت ذکر المعاد، ایاک نعبد تعبد، اور اس کے لیے فقہ چاہیے، ویاک نستعین صرف آپ سے مدد مانگیں گے، عقائد چاہیے، علم کلام، اہدنا الصراط المستقیم تعین مسلک ہے اور تسدید مش ہے، اور بالتحقیق وہ مذہب و اہل سنہ والجماعہ ہے. الحمدللہ. مذہب و اہل سنہ والجماعہ، آپ نے کہا ہے افترقت المجوس علی سبعین فرقا والیہود علی احدم و سبعین والنسوارا علی اثنتین و سبعین وستفترق امتی حاضی علی ثلاثت و سبعین فرقا کلهم فی النار الا واحدا قالوا من هم قال ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ اہل سنہ و اصحابی والجماع. لیکن امام المتکلمین امام محمد ابن عبدالکریم شہرستانی نے الملل والنحل جلد اول صفحہ 13 سطر 11 پر لکھا ہے کہ آپ نے خود کہا ہم اہل السنہ والجماع. شان ورشا کہتے ہیں کہ محمد ابن عبدالکریم محدث متقن حافظ و متثبت، مضبوط عالم ہے، ضروری الفاظ موجود ہو. اللہ، الحمدللہ. حمد کے معنی ہیں توصیف الجمیل بالتفضیل، صاحب المرتبت اور صاحب قدر کی شایان نشان تعریف کرنا. توصیف الجمیل بالتفضیل حمد، ولا يحمد الا اللہ، اللہ کی شان کے لائے. مدحت الجدار تو آپ کہہ سکتے، لیکن حمدت الجدار نہیں کہتے، حمدت اللہ، حمد احمد. قرآن شریف میں 5 سورتیں ہیں جن کے شروع میں ہے الحمدللہ، ایک فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی سبا، اور پھر فاتر پانچویں، یا فاتر و سبا. 7 سورتیں ہیں جن کے شروع میں سبحا یسبح یا سبح یا سبحانہ آتا ہے، ان کو مسبحات سبا کہتے ہیں. اور یہ 5 سورتیں ہیں جن کے شروع الحمد سے ہے، اول فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی اور پانچویں فاتر و سبا. فاتحہ سے ایک مسئلہ بیان ہوا، اللہ تعالی خالق ہے، تو خالقیت کا مسئلہ مائدہ کے اخیر میں جا کے مکمل ہوتا ہے. اور سورہ انعام سے ربوبیت باری تعالی کا بیان ہے، وہ شروع ہوئے الحمد سے اور بنی اسرائیل کے اخیر تک جا کے بیان ہو رہا ہے. اور سورۃ کاف سے اللہ کے اسماء و صفات ہیں، الرحمن الرحیم، یہ احزاب کے اخیر میں جا کے مکمل ہوتا ہے. اور مسئلے بھی ہوں گے، اور مالک یوم الدین قیامت کا دن برحق ہے، بیان قیامت سورۃ سبا و فاطر سے الی آخر القرآن ہے. تفسیر مواہب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح منقول ہے، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ زیادہ تر اس پر توجہ فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. التحقیق سورہ فاتحہ مکی ہے، اور نزول نمبر 5 ہے، آیات 7 ہے، درست بات یہ ہے کہ منفرد اور امام پر پڑھنا فرض ہے اور مقتدی امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے لیے سورت یا قرآن پڑھنا منع ہے. اس میں تین حدیثیں ہیں, ایک عبادہ بن ثابت کی, وہ بظاہر دلالت علی الوجوب کر رہی ہے اگرچہ معول ہے. دوسری حدیث جابر بن عبداللہ کی ہے اور وہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, اور تیسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کی ہے اذا قرا فانصتوا. پہلی روایت بظاہر ان لوگوں کی ہے جو قرات معموم کے وجوب کے قائل ہیں, عبادہ بن ثابت کی, لیکن خود عبادہ سے سنن کبرا للبیہقی میں ہے کہ وہ کلم کھلا پڑھنے نہیں دیتے تھے, کہتے دل میں سوچا کرو. والقرات فعل اللسان دون الجنان والمسل تو تفصیلیت فی محلہا. شان ورشانے اور حضرت بنوری نے, شیخ محمد عابد سندھی نے, مخدوم ہاشمی نے, ٹھٹوی نے, سب نے بڑے بڑے کتابیں اس موضوع پر لکھی, اور اخیر میں ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ نے احسن الکلام جو 1400 صفحے سے بڑھ کر انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر تصنیف فرمائی. فمن اراد الاطلاع والاتساع فعلیہ ان یراجع الى کتابین عظیمین لامام العصر مولانا انور شاہ ولتلمیذه الرشید شیخنا و استاذنا مولانا یوسف البنوری فصل الختام فی مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام. اس میں مولانا احمد قاسم نانوتوی کی کتاب ہے, مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے, مولانا عبدالحی لکھنوی کے یک بعد دیگرے ہیں, المام ہے, غیث الغمام ہے. علی تحقیق حنفی مذہب اور اکثر حنابلہ کے ہاں جو صحابہ و بدریین و اشرہ مبشرہ کا مذہب ہے وہ یہ کہ امام کی اقتداء میں مقتدی قرات نہ کرے, اور اس کو امام مسلم نے بھی وہ اندی صحیح ان کا ہے اذا قرا فانصتوا. اور قرات لازم ہے مسبوق پر جب امام سے چھوٹ جائے, اور منفرد پر اور امام پر جو اپنی نماز پڑھے. سورت کے آخر میں آمین ہے, یعنی اللہم استجب آزا, یا اللہ قبول فرما. اس پر اجماع امت ہے کہ آمین قرآن نہیں ہے, لیکن سنت طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین, اور اس میں بھی اختلاف ہے, بعض لوگ جہر کے قائل ہیں, بعض سر کے. بخاری شریف میں قال عطا آمین دعا, اور دعا کے لیے قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اذنا دا ربہ ندان خفیہ, آہستہ دعا مانگی, خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی. اس لیے بہتر اور افضل یہ کہ آمین بھی آہستہ کہا جائے. آہستہ کا مطلب آدمی خود سنے, اور جہر کے مطلب یہ ساتھ والا کہنے کہ پورا پاکستان سنے. وبہذا القدر نکتفی الیوم عسى ان نتکلم ازید من هذا بکرہ انشاءاللہ, وبعدین نقسم علوم البقرہ وعسى ان نجعل انظارنا علی القرآن سورة سورة بفضل اللہ وتوفیقه. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلی واصحابی وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى عليه.